ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوجه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعزام اور عزیز طلبہ، آج کی یہ مجلس یہاں جامعہ میں جن طلبہ نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز کے لیے منعقد کی گئی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ، اپنے مربیوں اور اپنے بہی خواہوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح ان کا اعزاز ہو. جو مقصد تھا انعقاد مجلس کا وہ بحمدللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے. ایسے موقعوں پر مجلس کی نسبت سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی پیش کی جاتی ہیں اور دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے مقاصد بعثت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دیا گیا. قرآن پاک میں بہت سے مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلا موقع جب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس موقع پر دعا بھی مانگ رہے تھے، باری تعالیٰ نے اس منظر کو بڑے دل نشین انداز میں قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو اس وقت کو، وہ اس منظر کو اپنے تصور میں تازہ کرو جب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل اس کام میں آپ کی مدد کر رہے تھے اور ساتھ ہی دونوں باپ بیٹے دعائیں بھی مانگ رہے تھے. پہلی دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، بے شک تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے، ان کا جاننے والا ہے. اس پہلی دعا میں ہم لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی وہ بنیادیں جو زمین کے اندر چھپی ہوئی تھی ان بنیادوں کو کھولنے اور ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ان بنیادوں کو زمین کے اندر سے نکال کر ظاہر کیا اور انہی بنیادوں پر یہ دونوں باپ بیٹے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام کر رہے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کام کی نگرانی فرما رہے ہیں، سپرویژن ان کا ہے، اور یہ دعا کی جا رہی ہے. یہ گویا ہم سب جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دین کے کام کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس پر اترانے کی اور غرہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے. معلوم نہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قبول ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں باپ بیٹے یہ کام کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل تعمیر کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. پھر آگے مزید دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لك، کہ ہمارے پروردگار تو ہم دونوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے. مسلم یعنی جو اپنے آقا اور مالک کے احکام کو سن کر سر جھکا دے، فوراً اس پر عمل کرنے والا ہو جائے، یہ نہ پوچھے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے چنو چرا کے بغیر، اسی کو مسلم کہا جاتا ہے. گویا یہ بھی دعا مانگی جا رہی ہے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ جو بندے اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں ان کو اور ہی لذت حاصل ہوتی ہے اللہ کے احکام کی بجاوری میں. تو یہ پہلی دعا، دوسری دعا یہ مانگی، اور پھر وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. یہ امت محمدیہ کے لیے ان دونوں نے، باپ بیٹوں نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہ گویا امت حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں وجود میں لائی گئی ہے. اور پھر آگے وہ دعا جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اور ہمارے پروردگار اس امت کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھی بھیجیو جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے ان کے سامنے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں گے. ویزکیہم، اور ان کو پاک کریں گے گندے عقائد سے، گندے اعمال سے، گندے اخلاق سے. اور یہ گویا اس نبی کا کام ہوگا. پہلا جو کام بتلایا، پہلا مقصد باعث یتلو علیہم آیات، اسی کے متعلق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ کا سکھلانا، یہ گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد باعث کے اندر پہلا مقصد ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمام علوم کا سر چشمہ جو ہے وہ تو گویا ان کے الفاظ ہیں. پہلے الفاظ سکھلائے جاتے ہیں، اس کے بعد نمبر آتا ہے معانی کا، اور ابتدا انہیں الفاظ سے کی جاتی ہے. اسی لیے وہ شروعات بچوں کی تعلیم کی جو ہوتی ہے حروف تہجی سے، اور اس میں الفاظ سکھلا کر پھر بعد میں آگے معانی کی طرف ترقی ہوا کرتی ہے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے اس کے متعلق بعض جو ہے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بچے اس قرآن کے معانی کو تو سمجھتے نہیں ہیں, بلا معنی سمجھے بغیر ان الفاظ کو رٹا دینے سے اور کیا فائدہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن کے یہ الفاظ اچھی طرح بچپن ہی میں یاد ہوتے ہیں, اور اگر بچپن میں ان کو کما حقہ یاد نہ کرایا جائے تو بڑے ہونے کے بعد وہ ایسے پختگی کے ساتھ یاد نہیں ہوتے جیسے بچپن میں ہوا کرتے ہیں. تو اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ قرآن پاک اچھی طرح سینے کے اندر محفوظ ہو جائے تو اس کا بہتر اور آسان طریقہ یہی ہے کہ بچپن ہی میں بچوں کو وہ حفظ کرایا جائے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ گزرے ہیں, ان کی تاریخ ہے تاریخ ابن خلدون, اس کا مقدمہ مستقل ہے بڑا ضخیم. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلاف کے یہاں مسلمانوں میں یہ معمول تھا کہ بچے کی تعلیم دوسرے علوم کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے بچے کو قرآن حفظ کرایا جاتا تھا, اور قرآن حفظ کرنے کے نتیجے میں اس کی برکت سے اس کا حافظہ بھی جو ہے بڑا عمدہ ہو جاتا تھا. قرآن جب یاد کرے گا تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا یاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ ہم نے اس قرآن پاک کو جو ہے یاد کرنے کے لیے بہت سے مطلب بیان کیے گئے ہیں, ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے اللہ کا بندہ اس کے لیے آگے بڑھنے والا یاد کرنے والا؟ تو بچپن میں وہ اچھا یاد ہوتا ہے, اور اس قرآن کی وجہ سے اس کا حافظہ بھی جو ہے بہت عمدہ ہو جاتا ہے. چنانچہ آج بھی اس چیز کو ماہرین تعلیم نے تسلیم کیا ہے کہ بچے کو پہلے اگر حفظ کرایا جائے تو اس کی وجہ سے بعد میں جو دیگر علوم پڑھائے جائیں گے وہ اس کے دل و دماغ کے اندر بہت آسانی کے ساتھ محفوظ ہو سکتے ہیں. تو بہرحال پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہے. دوسری بات, حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو لوگ معنی کا نام لے کر کے یہ باتیں کہتے ہیں کہ خالی الفاظ بغیر معنی سمجھے ہوئے رٹانے سے کیا حاصل, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ معنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کو الگ سے کوئی آدمی کسی کو پیش کر سکے, کسی کے سامنے لا سکے. معنی کو لانے کے لیے بھی سہارا تو الفاظ ہی کا لینا پڑے گا. آپ کے دل میں کوئی مضمون ہے, آپ اس مضمون کو سامنے والے کو اگر سمجھانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں جو مضمون ہے اس کو آپ الفاظ کا جامہ پہنا کر کے اپنی زبان سے اس کو ادا کریں گے, اور وہ الفاظ وہ کلمات جو ہے وہ کان کے واسطے سے مخاطب کے دل و دماغ میں پہنچیں گے, اور پھر مخاطب کا دل و دماغ ان معانی کو جو ان الفاظ کے ذریعے سے پیش کیے گئے ہیں سمجھے گا. براہ راست معانی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو سمجھائی جا سکے. بلوٹوتھ تو اب آیا, بلوٹوتھ بھی نہیں ہے, سمجھایا کہ نہیں, سیدھا یہ الفاظ کا واسطہ. گویا حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ معانی کا نام لے کر یہ الفاظ کی تعلیم کو جو ہے فضول اور بے فائدہ قرار دیتے ہیں, اگر ان کے نزدیک معنی کی اہمیت ہوتی تو وہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں. اس لیے کہ معنی تنہا ایسی چیز ہے جو کسی کو بتایا نہیں جا سکتے جب تک کہ اس کو الفاظ کا جامہ نہ پہنایا جائے. اس لیے پہلا مرحلہ جو ہے وہ تو الفاظ کی تعلیم کا ہے, اور قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم ہمارے یہاں تین شکلوں میں دی جاتی ہے مدارس میں. ایک تو ناظرہ کی شکل میں, دوسرا حفظ کی شکل میں, تیسرا تجوید اور قراءت کی شکل میں. عام طور پر ہمارے تمام مدارس میں یہ تینوں شعبے ہوتے ہیں، شعبۂ ناظرہ، شعبۂ حفظ اور شعبۂ تجوید و قرآن. اور گویا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے پہلا مقصد ہے. اور دیکھو یہ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر مانگی تھی. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو اپنی طرف سے دو اور مقامات پر اسی انہی الفاظ میں بیان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. اور دوسری سورۃ جمعہ میں ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. دیکھو یہاں یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں سب سے پہلے تذکرہ ہے یتلو علیہم آیاتہ. باری تعالیٰ نے بھی دونوں جگہ پر اسی کو پہلے بیان کیا. البتہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں دوسرے نمبر پر ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور تیسرے نمبر پر ویزکیہم، جبکہ خود باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے جہاں بیان کیا وہاں دوسرے نمبر پر ویزکیہم اور پھر تیسرے نمبر پر ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ترتیب میں جو تبدیلی لائی گئی اس کی نکات کو حضرات مفسرین اپنے اپنے طور پر بیان کرتے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ترتیب کو بدل کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ قرآن و حدیث کے علوم کو اپنے سینے کے اندر اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ سینہ آپ کا جو ہے وہ ان علوم کا ظرف ہے، تو اسی ظرف کے اندر کوئی عمدہ پاکیزہ چیز جب لی جاتی ہے تو پہلے اس ظرف کو پاک صاف کیا جاتا ہے. آپ دودھ کسی برتن میں لینا چاہیں گے تو وہ میلے کچیلے برتن میں نہیں، اس کو اچھی طرح دھو کر پاک صاف کر کے پھر اس کے اندر دودھ ڈالا جائے گا. اسی طرح وہ آپ اپنے قلب کو پاک صاف کرنے کے بعد ان علوم سے وہ بھریں تو گویا اس کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ ظاہر ہوگا. تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا میں ہو یا خود باری تعالیٰ کی طرف سے ہو، یہ یتلو علیہم آیاتہ یعنی الفاظ کی تعلیم کو تینوں جگہ پر مقدم رکھا گیا، اس لیے کہ وہ تو مقدم ہے، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں. اور قرآن کے الفاظ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی اپنے طور پر اس کو پڑھ سکتا نہیں ہے بلکہ استاد کی ضرورت پیش آئے گی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور یہ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پاک پڑھنا سکھلائیں گے. حالانکہ صحابہ تو ان کی مادری زبان جو ہے وہ عربی تھی، اور جس دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ دور تھا کہ جب فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا، اس زمانے کے لوگ بھی گویا اس فصاحت و بلاغت کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. اس کے باوجود ان کو ضرورت تھی کہ قرآن پاک باقاعدہ ان کو سکھلایا جائے، سکھلائے بغیر نہیں آ سکتا. حضرت حکیم الامت نور اللہ وبرکاتہ مثال کے طور پر بتلاتے ہیں کہ وہ پہلی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، کوئی کتنا ہی عربی زبان کا ماہر ہو آپ اس کے سامنے رکھ دیجئے اب بھائی اس کو پڑھو تو وہ الگ الگ نہیں پڑھے پڑھ سکے، وہ تو ملا کر ہی پڑھنے کی کوشش کرے گا. یہ تو ہم کو تو استاد نے بتایا یہ جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کو الگ الگ پڑھنا ہے، ملا کر نہیں پڑھنا، تو شروعات ہی میں وہ غلط کرے گا. تو یہ اصل جو ہے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ گویا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ کے رسول کے سکھلائے بغیر اور ان کے بعد ان کی جو سلسلہ چڑھا ہے سکھلانے والوں کا, ان کے سکھلائے بغیر آدمی کو آ سکتی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دیا کرتے تھے. بلکہ کوئی آدمی آتا تھا, نیا آدمی, اور اس کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کرنا ہوتا تھا تو آپ پہلے ایمان کی دعوت پیش نہیں کرتے تھے, بلکہ قرآن کی کچھ آیتیں جیسا موقع ہو ان آیتوں کی تلاوت پہلے آپ کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. یہ بھی وہ تبلیغ اسلام اور تبلیغ ایمان کا ایک مؤثر ذریعہ, اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا. کئی سال پہلے کی بات ہے, جنوب کے علاقے سے کچھ لوگ آئے تھے ہمارے یہاں ڈھابے, اور وہ غیر مسلموں کے اندر تبلیغ اسلام کا کام کرتے تھے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی تبلیغ اسلام کے لیے سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے. انہوں نے کہا پہلے ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے, کچھ چند آیتیں کی تلاوت کی جائے, پھر اس کی وضاحت کر کے ان کو اس کے بعد ایمان و اسلام کی دعوت دی جائے, تو اس سے جتنا جلدی وہ اسلام اور ایمان قبول کرتے ہیں تو اور طریقہ اس سے زیادہ مؤثر نہیں پائے. خود قرآن کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ نہ سمجھے تو بھی سننے والے کے اوپر وہ اثر کرتا ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہ نے واقعہ سنایا تھا, مولانا عبدالقادر آزاد جو لاہور کی جامع مسجد کے امام تھے, ان کی زبان سے انہوں نے سنا تھا کہ یہ نکیتا خرشچو جو روس کا صدر تھا, جس زمانے میں سوویت یونین تھا, خالی روس نہیں سوویت یونین, جیسے کہ یو ایس اے ہے سمجھا ہے کہ امریکہ, ایسے یہ سوویت یونین کئی ریاستوں کا مجموعہ تھا. ایک زمانہ تھا کہ یہ دونوں جو ہے بہت بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھی, سوویت یونین ایک بڑی طاقت تھی اور یو ایس اے بھی بڑی طاقت, دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل سمجھے جاتے تھے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ خرشچوف کے زمانے کے اندر یہ سوویت یونین کا ہاتھ یو ایس کے اوپر, یو ایس کے مقابلے میں اس کے اوپر تھا, اور یہ سوویت یونین کے ساتھ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم آن جہانی جواہر لال نہرو, اور اسی طریقے سے مصر کے صدر جو ہے وہ نام تھا جمال عبد الناصر, اور اسی طریقے سے وہ اور یوگوسلاویا کے صدر ٹیٹو, ان تینوں کے جوڑی سمجھی جاتی تھی, ان کے بڑے اچھے تعلقات سوویت یونین کے ساتھ. تو اس زمانے میں کہا ایک دورہ ہوا خرشچوف کا, تو خرشچوف بڑا جو ہے طاقتور آدمی تھا, اس کی وجہ سے ایک مرتبہ وہاں یونو نیشنل اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے امریکہ کے مقابلے میں اس نے اپنا جوتا نکال کر بتایا تھا امریکہ, وہ اتنا زیادہ جو ہے جری تھا. تو اس کا ایک دورہ ہوا مصر کا یہ جمال عبد الناصر کے زمانے میں, تو ایک مجلس کے اندر یہ واقعہ قاری عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ نے خود ہی یہ مولانا عبد القادر آزاد کو بتلایا, وہ بہت عمدہ پڑھنے والے تھے قاری عبد الباسط عبد الصمد, ان کی کیسٹیں آپ نے سنی ہوگی, ہم نے تو براہ راست ان کی قرآت سنی ہے. دارالعلوم کا جو اجلاس ست سالہ ہوا تھا اس موقع پر وہ تشریف لائے تھے, اور دلی میں حضرت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ نے جو ہے ان آنے والے مہمانوں کے لیے ایک جو ہے اعزازی مجلس رکھی تھی, اس میں انہوں نے قرآت پڑھی تھی, بہت عمدہ آدمی سنتا ہی رہے. بارہ وہ کہتے ہیں قاری عبد الباسط نے بتلایا ایک مرتبہ یہ خرشچوف موجود تھے اور جمال عبد الناصر نے مجھے اشارہ کیا قرآن پڑھو, کا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. حالانکہ وہ عربی زبان نہیں جانتا تھا خوشو، لیکن کہا اس کو سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ تاثیر نہ مانا نہیں سمجھ رہے لیکن قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے. آج بھی جہاں آپ یہ سفر کے دوران نماز میں اگر جہرن قرآت اچھا پڑھنے والا جب کرتا ہے تو سب اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے. تو بہرحال کہ قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ پہلے قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، اور اس کی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ سننے والا فوراً اس کو قبول کر لیا کرتا تھا. اسی لیے تو کفار جو ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن جب پڑھا جائے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے اس کو سنو مت، اندر شور مچاؤ، ان کو ڈر لگا رہتا تھا. بخاری شریف میں موجود ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے مکان کے باہر ایک کوٹا بنایا تھا، رات کو اسی پر وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس میں قرآن زور سے پڑھتے تھے، اور ان کی طبیعت کے اندر جو نرمی تھی اس کی وجہ سے قرآن پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے اس کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، تو ان مشرکین کو خطرہ لاحق ہوا، اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ ہماری عورتیں اور بچے ایمان نہ لے آئیں. انہوں نے مستقل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی شدید ایذائیں پہنچائی کہ مجبور ہو کر وہ ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لی اور آپ نے بھی اجازت دے دی حالات کے پیش نظر، اور وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے. مکہ کے باہر قبیلہ قارا کا سردار ابن الدغینہ ملا، کہاں ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کیا میری قوم جو ہے مجھے اپنے وطن میں رہنے نہیں دیتی؟ کیا آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر کے جائے؟ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو کما کر کے دیتے ہیں، آسمانی مصیبتوں کے موقع پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ جیسا آدمی اگر چلا جائے کہ میں آپ کو اپنا امن دیتا ہوں، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. چنانچہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آیا مکہ میں، اور وہاں کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کے اعلان کیا، اور سب لوگ جمع ہوئے، کہا کہ ابوبکر کو میں اپنی طرف سے امان دیتا ہوں، تو کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے. مشرکین مکہ اس کی حیثیت جانتے تھے ابن الدغینہ کی، قبیلہ قارا جو ہے بڑا جنگجو قبیلہ ہے، اس کے ساتھ دشمنات موڑ لینا اچھی بات نہیں ہے. تو قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جب ان کو امان دی ہے تو ہم اس میں کچھ دخل اندازی نہیں کر سکتے، لیکن ایک ہماری درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات کو اپنے مکان کے سامنے ایک چبوترہ انہوں نے بنایا ہے اور اسی پر وہ نماز پڑھتے ہیں اور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روتے جاتے ہیں، ہماری عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے ہیں، اور ہم کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں قرآن سن کر کے وہ مسلمان نہ ہو جائے. بس یہ ایسا نہ کرے، رات اپنے گھر میں پڑھیں، پڑھنا ہو. ابن دغینہ نے حضرت ابوبکر سے کہا بھائی، حضرت ابوبکر نے منظور کر لیا اور اپنے گھر میں پڑھنے لگے. چند روز گھر میں پڑھنے کے بعد حضرت کو اطمینان نہیں ہوا، پھر دوبارہ جو ہے وہی چبوترے پر آ کر پڑھنا شروع کیا. تو مشرکین نے جا کر شکایت کی ابن الدغینہ کو کہ بھائی آپ کی وجہ سے ہم نے آپ کی امان کو منظور رکھا تھا، اور شرط یہ تھی، لیکن انہوں نے تو پھر وہی سلسلہ شروع کر لیا. ابن الدغینہ آیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شرط کے متعلق بات کی. حضرت ابوبکر نے کہا مجھے تمہاری امان نہیں چاہیے، میں تو اسی طرح قرآن پڑھوں گا. تو بہرحال میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو حضرت ابوبکر کی زبانی قرآن سن کر کے یہ عورتیں اور بچے ایمان لے آئیں گے، ان کو اس کا شدید خطرہ لاحق ہوا. یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے آسیر رکھی ہے اس کے اندر. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے, یہ قبیلہ دوس کے سردار جو ہیں طفیل بن عمرو دوسی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ وہ اپنے قبیلے سے یہاں مکہ مکرمہ آئے, بیت اللہ کی زیارت کے لیے عرب لوگ آتے رہتے تھے, قبائل کے مختلف لوگ. وہ مکہ آتے ہی مکہ والوں نے ان کے کان بھر دیے کہ دیکھو ہمارے یہاں ایک آدمی جو ہے ظاہر ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے, اور اس کی باتوں کی وجہ سے ہمارے گھر گھر کے اندر جھگڑے شروع ہو گئے, باپ بیٹے میں, بھائی بھائی میں, میاں بیوی میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو ان کی بات سنو گے کہ یہ مصیبت تمہارے یہاں بھی آئے گی. تو طفیل کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈرا دیا کہ میں نے اپنے کان کے اندر روئی ڈال دی, کہ غیر اختیاری طور پر بھی جو ہے ان کی زبان سے کوئی چیز سنوں گا. انہوں نے کہا ان کی باتوں کے اندر جادو کا سا اثر ہے, سنیو ہی مت ورنہ تو تم بھی پھنس جاؤ گے. انہوں نے کان میں روئی ڈال دی, اس لیے اس روئی کی وجہ سے مکہ والے ان کو ذوالقطنتین کہا کرتے تھے. خیر طفیل کہتے ہیں اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا, چند روز تو میں اسی طرح روئی ڈالے ہوئے گھومتا پھرتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کعبۃ اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے رات کو, اور قرآن نماز میں پڑھ رہے تھے. میں قریب میں ہونے کی وجہ سے کان میں روئی ہونے کے باوجود اس کی آواز میرے کان میں پہنچ گئی, مجھے بہت اچھا لگا. جب وہ اچھا لگا تو میں نے سوچا تو پھر تو بھی کیسا عجیب آدمی ہے, لوگوں کے کہنے پر تو نے کان میں روئی ڈال لی, مجھے خود اللہ نے عقل دی ہے, تو شاعر ہے اور اچھی بات کون سی بری بات کون سی اس کا فیصلہ کرنے کی تیرے اندر صلاحیت ہے, پھر ان کی بات سن کر تو نے کان میں کیسے روئی ڈال لی. میں نے کان میں سے روئی نکال لی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ سنا, اور مجھے اس کا بڑا اثر ہوا. آپ پڑھ کر جب واپس جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی قیامگاہ پر گیا, اور آپ سے بات میں نے عرض کی کہ میں تو یہاں کئی روز سے آیا ہوا تھا, لیکن یہاں والوں نے آپ کے متعلق ایسی باتیں مجھ سے کی جس کی وجہ سے میں نے کان میں روئی ڈال دی تھی تاکہ آپ کی بات سننے کی نوبت نہ آئے, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا, آج اس طرح کا معاملہ ہوا, آپ مجھے وہ کلام سنائیے. طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی, فوراً وہ ایمان لے آئی. بارہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر موقع پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار تھے شروع اسلام میں, یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے, جب اس وقت تک ابھی عبداللہ ابن عبی ایمان لایا نہیں تھا. آپ جا رہے تھے ان کی عیادت کے لیے, حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے گدھے کے اوپر سوار تھے, اور دیکھا راستے میں ایک مجلس لگی ہوئی ہے, لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اس میں مسلمان بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, سب مخلوط قوم ہے. آپ نے مجمع دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کی مجمع جب دیکھتے تھے تو آپ کو فوراً یہ گویا تقاضا ہوتا تھا کہ بڑا اچھا موقع ہے میں اپنی بات ان کے سامنے پیش کروں. چنانچہ آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھر ان کو اسلام کی دعوت. واقعہ تو اس اور بھی ہے, اس میں آگے ہے, اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ہے کہ اس میں صراحت ہے کہ آپ نے پہلے قرآن پڑھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, اور حضرات صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے, ایک موقع پر انہوں نے منبر سے تقریر کرتے ہوئے کہا, فرمایا کہ میں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی 70 یعنی 70 سورتیں سیکھی ہیں, گویا آپ نے سیدھا ان کو سکھایا. اسی طرح اور بھی صحابہ کو برائے راست آپ سکھلاتے تھے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت سالم مولا ابی حذیفہ, حضرت عبید بن کعب, حضرت معاذ بن جبل, یہ حضرات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ گئے تو خود آپ نے اپنی زبان مبارک سے اعلان کیا, استقرأ القرآن من أربعة, عبداللہ بن مسعود و سالم مولا ابی حذیفہ و عبید بن کعب و معاذ بن جبل, چار آدمیوں سے قرآن پڑھنا سیکھو. اور یہ چاند آج حضرات کے نام لیے. دیکھو معلوم ہوا کہ جب پڑھنے والے اچھی طرح سیکھ جائیں تو استاد کی طرف سے باقاعدہ ان کی تصدیق ہونی چاہیے. ہمارے یہاں جو سند دی جاتی ہے نا تو اسی کی ہوتی ہے, اس نے پڑھا ہے اور اچھی طرح سیکھ لیا ہے, اب ہمیں اس کے متعلق اطمینان ہے کہ اب دوسروں کو یہ چیز سکھلانے کے لائق ہو چکا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اساتذہ کو بھی چاہیے, ویسے مدرسے کی طرف سے سند اسی لیے دی جاتی ہے. اس زمانے میں کوئی تحریری سند تو نہیں تھی, لیکن یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک سند ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک کہ یہ اپنے مربی کی طرف سے اس کے سلسلے میں اطمینان کا اظہار نہ ہو وہاں تک وہ آدمی اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ اس سے استفادہ کیا جا سکے. اور مربیوں کو بھی اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار کریں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قرآن کے متعلق تو ہے, اور وہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ عالم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل, لوگوں میں حلال اور حرام کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ بن جبل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. یہ اس لیے فرماتے ہیں تاکہ لوگ باقاعدہ مسائل پوچھنا چاہیں تو ان سے. آج کل ہمارے یہاں ایک کمزوری یہ بھی آئی ہے, بعض اساتذہ کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اس شاگرد کا کتنا اچھا سیکھ چکا ہو تو ابھی ایک جملہ بھی اس کی تعریف کے لیے بولنے کے لیے راضی نہیں. ارے بھائی, استاد کا ایک جملہ اس کے حوصلوں کو بڑھاتا ہے اور وہ اور زیادہ ترقی کرتا ہے. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بخاری میں موجود ہے کہ رات کو وہ اپنے گھر پر اپنی قیام گاہ پر تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. ان کی قیام گاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ یعنی مسجد نبوی سے کافی دور تھی. میدان عقیق کے اندر ان کا یعنی اشعریین کا قافلہ قیام پذیر تھا, ان کے خیمے وہاں تھے, وہ دور. اسی لیے بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ ہمارے دور ہونے کی وجہ سے ہم سب عشاء رات کی نماز میں حضور کی خدمت میں آ سکتے نہیں تھے, ہم نے باریاں مقرر کی تھیں. دوبارہ دور ہونے کے باوجود رات کو تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو رات کے سناٹے میں ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں پہنچی. آپ اپنے حجرہ شریفہ میں تھے, ان کا قرآن کان میں پڑا, سنا, آپ کو اتنا اچھا لگا کہ باقاعدہ آپ اس کو اچھی طرح سننے کے لیے کمرے سے باہر آ گئے. جیسے ہم گھر میں ہوتے ہیں, کوئی آواز آتی ہے, اس میں جو ہے کچھ کمی رہ جاتی ہے کما حقہو سننے میں, پہلے سب سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اور زیادہ اچھی طرح سننے کے لیے باہر آ جاتے ہیں. آپ بھی باہر تشریف لائے, اور جیسا کہ روایتوں میں ہے آپ کو باہر آیا ہوا دیکھ کر حضرات امہات المومنین بھی آپ کے ساتھ باہر آ گئے, اور دیر تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سنتے رہے. وہ تو اپنی جگہ پر پڑھ رہے ہیں کافی دور, تو آپ پھر اپنے کمرے میں واپس تشریف لے گئے صبح کو. اب ان کو پتا نہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ پیش آیا. صبح کو جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا, بخاری میں وہ الفاظ موجود ہے, یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, اے موسیٰ، ابو موسیٰ، تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی آواز کی جو نعمت دی گئی تھی اس کا کچھ حصہ، وہاں تو مزامیر آل داؤد ہیں، اس میں سے ایک مزمار گیا، ایک حصہ آپ کو دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ میری قرآت حضور نے سنی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے میری قرآت سنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں سنی اور بہت اچھی لگی، رات کو تمہارا قرآن سنا۔ جب حضور نے یہ جواب دیا تو حضرت ابو موسیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا، لقد حبرت لک تحبیرا، یہ الفاظ ہیں اس کے، اسی کو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے اس جواب پر حضور نے تردید نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پر خاموش رہنا یہ خود دلیل ہے، معلومہ کسی اللہ کے نیک بندے کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو وہ بھی اخلاص کی منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے کو خوش کرنے میں مقصود وہ بندہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا مخصوص بندہ ہے، یہ اگر خوش ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب حضرات صحابہ کا قرآن باقاعدہ مختلف اوقات میں سنتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام فرمایا اس کا، حضرات صحابہ کو قرآن سکھلانے کا۔ یہ سلسلہ جو ہمارے یہاں ہے، آپ کے یہاں آج ماشاء اللہ 52 طلباء نے حفظ کی تکمیل کی، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ان مدارس کی وجہ سے ہمیں ایسی مجلسوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے جہاں طلباء کی بڑی تعداد حفظ کی تکمیل کر رہی ہوتی ہے۔ آپ دوسرے ممالک میں جائیے، ایک مرتبہ میرا امریکہ جانا ہوا، وہاں 2 بچوں نے قرآن حفظ مکمل کیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ پورا ماحول ایسا پرمسرت، لوگ مرد بھی اور عورتیں بھی، عورتوں کے لیے وہاں الگ انتظام تھا، ایسے خوش خوش آ رہے تھے جیسے عید کا دن ہو۔ میں سوچ رہا تھا دیکھو نہیں ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تو ایسی مجلسیں بار بار جو ہے ہوتی ہیں اور ہمیں اس کی کوئی قدر اور اس کا کوئی اہتمام بھی نہیں جس کا ان کے یہاں اہتمام ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے مفت میں ہمیں ان مدارس کی برکت سے عطا فرما رکھی ہے، اس کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ناقدری کی وجہ سے وہ ایسا وقت آئے کہ کان پھر ایسی چیز سننے کے لیے ترس جائیں، اللہ حفاظت فرمائیں۔ تو بہرحال یہ بہت سعادت کی بات ہے ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا، اور یہ سب بچے جو ہیں ان بچوں کے لیے بھی بہت بڑی سعادت، اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی اپنی کتاب جو ہے ان کے سینے میں محفوظ کر دی۔ یہ بھی دراصل قرآن ہی کا معجزہ ہے کہ اس کا یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا تھا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن، شروع میں جب وہی نازل ہوتی تھی تو قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبریل کے ساتھ جلدی جلدی وہی کے الفاظ کی تلاوت کرتے تھے، کیونکہ نزول قرآن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص بڑی مشقت لاحق ہوتی تھی، بڑا بوجھ اور بار معلوم ہوتا تھا، تو ایک تو وہ بوجھ اور ساتھ میں اس کو یاد کرنے کی فکر، آپ کو دوہری تکلیف ہوتی تھی، اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ بتا دیا گیا کہ آپ کو اس طرح تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن کی اور وحی کے ان الفاظ کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور اس کے بعد آپ کی زبان سے اس کا ادا کروا دینا ہماری ذمہ داری۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا، یہ پڑھنے میں بھی اللہ ہی کی مدد شامل ہے، یعنی یاد کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کہ اس سے اور پڑھتے بھی ہیں، ورنہ یہ تو دوسری زبان کی کتاب ہے، عربی ان بچوں کی مادری زبان نہیں، تو جو دوسری زبان کی کتاب ہو اس کو اس طرح جیسے اہل زبان پڑھتے ہیں جس لہجے میں اور جس صحت کے ساتھ ہمارے یہ بچے قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں. یہ دراصل قرآن پاک کا معجزہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا قرآن کے معاملے میں یہ آسان کر دیا, ورنہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ان بچوں کا حافظے کا کمال ہے. نہیں نہیں, ان کو گجراتی ہی کی یا ان کی مادری جو زبان ہے ہندی وغیرہ جو بھی ہو اس کی 20 صفحے کی کتاب دے دو نا, وہ کتنی دیر میں یاد کر کے بتائیں گے, پتہ چل جائے گا حافظے کا کمال ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے, بخشش ہے. اللہ تعالیٰ ان چیز اس کو پڑھنا یاد کرنا کیا کر دیتے ہیں, آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے گویا یہ جو بخشش دی جا رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی لیے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں فہل من مدکر, کوئی ہے یاد کرنے والا. گویا کیا ہے, ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم نے آسان کر دیا, اب تم فائدہ اٹھا لو اس آسانی سے اور یاد کر لو اس کو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سبیل ساقی کوثر لگی ہے کہ میں جو ہے نا اس کو آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو تمام مدارس میں اور آپ کے اس جامعہ کے اندر, ماشاءاللہ جامعہ شروع ہی سے جب اس کی بنیاد پڑی تھی تبھی سے تصحیح کے اندر اور صحت ادائیگی کے اندر اس کا ایک خاص مقام رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اور یہ ان بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے اولیاء اگر یہاں ہیں تو ان کو بھی, ان کے اساتذہ کو بھی, ان کے متعلقین کو بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت سے ان کو مالا مال فرمایا. یہ سعادت ہر ایک کو ملا نہیں کرتی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ان کے چچا کے سلسلے میں باری تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں لے سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس طرح یہ علم بھی جو ہے اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. بندوں کا اختیار وہاں چلتا نہیں, وہاں تشاؤن الا ان شاء اللہ, یہ تو اللہ کا عطیہ ہے, اس کی دین ہے. اس لیے اسی سے مانگتے رہنا چاہیے, اور جن کو ملا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کریں. اور ان بچوں سے ضرور کہوں گا کہ اس قرآن کو کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈالیں. ہمارے یہاں کمزوری یہ ہے کہ حفظ مکمل کرنے کے بعد حافظ جو ہے وہ قرآن کی طرف سے غفلت برتتا ہے. حالانکہ بخاری شریف کی رعایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعہد القرآن والذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولہا, کہ قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو, قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے, اونٹ جیسے اپنی رسیوں میں سے جلدی سے نکل جاتا ہے, اس طرح یہ قرآن بھی سینے سے نکل جائے. پڑھتے رہو گے تو نہیں, اور جب ایک مرتبہ نکل جاتا ہے نا پھر دوبارہ یاد کرنا, پہلی مرتبہ یاد کرنا بڑا آسان لیکن دوسری مرتبہ یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بعض تو ایسے بھولتے ہیں کہ اندر دیکھ کر بھی ان کو یاد نہیں آتا, اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال آپ بچوں سے بھی میں کہوں گا پڑھتے رہو اور اپنے والدین کی بھی سارے ثواب کرتے رہو. حضرت مولانا قاری طیب محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے حفظ کی تکمیل ہوئی تو ان کے والد بزرگوار حضرت حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن جو حفظ کرایا ہے, دوسرے علوم تو ہم نے تمہیں تمہارے لیے پڑھائے, قرآن جو حفظ کرایا ہے وہ ہمارے لیے ہے, اس کو پڑھ کر کے ہمیں ثواب بخشتے رہو. چنانچہ حضرت کا معمول تھا مغرب کی نماز کے بعد عوامین کے اندر روزانہ جو ہے ایک بڑی مقدار قرآن کی, اور سفر میں بھی, سفر میں بھی آپ ٹرین میں ہوتے تھے تو اس وقت کبھی اس کا یہ معمول کبھی چھوٹتا نہیں تھا کہ والد صاحب کی یہ چیز ذہن میں ہے. آپ لوگوں پر حق ہے, آپ کے والدین کا, آپ کے اساتذہ کا, آپ کے مربیوں کا, ان کو کبھی بھولنا ہی چاہیے. ان کو جتنا یاد رکھو گے اللہ تعالیٰ آپ کے علوم میں اتنی ہی برکت عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے محسنین کے احسان کا شکر ادا کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدل ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں اور تمام طلبہ کو قائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما, برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی برے عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما. تو نے جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما, قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما, قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کا آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے. اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے, نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے, نماز کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنا. اے اللہ نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما, نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مفتی عبداللہ صاحب کو بھی اللہ مکمل صحت عافیت عطا فرما, ان کی تکلیفوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مفتی صاحب کے لیے بھی رہائی کو آسان فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ، خاص طور پر شام کے اندر غوطہ اور دوسرے ملحقہ شہروں کے اہل سنت و جماعت کی بھرپور نصرت فرما۔ بشار الاسد اور روسیوں اور اسرائیلیوں اور ایرانیوں کی اے اللہ چیرہ دستیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، سری لنکا کے مسلمانوں کو بدھسٹوں کے مظالم سے اللہ نجات عطا فرما۔ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، آسام کے مسلمانوں کی شہریت کے مسئلے کو عام آسان فرما۔ اے اللہ، جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ اس جامعہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ اس کے قائم کرنے والوں، اس کے چلانے والوں، اس کے پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما۔ ہر قسم کے شرور، فتن، آفات و بلیات و مکارف سے اللہ اس کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان تمام کو ہماری طرف سے اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمت و مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما۔ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ اللہ، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک کو عام فرما۔ جو لوگ ان کے اندر بغض اور عداوت کے بیچ بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حفظ کی تکمیل کی مجلس کی نسبت سے تیرے بندے مختلف جگہوں سے اس امید پر آئے ہیں کہ جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ اللہ، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔